أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقام غور و فکر، آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم ہے. یہ جو برابر میں گزارش کر رہا ہوں کہ عربی نحو کے اعتبار سے بے حرف جر ہے، اور بے کے 14 معنی ہیں، اور یہاں بسم اللہ میں بے یا ملابست کے لیے ہے، یا سبب یا سببیت کے لیے ہے، یا استعانت کے لیے ہے، یا انصاف کے لیے ہے، یا ملابست و انصاف کے لیے ہے. یہ تمام باتیں ظاہری معنی سے متعلق ہیں. ظاہری معنی معین کرنے کے لیے ہم عربی زبان اور گرامر کی ان اصطلاحوں کی مدد لیتے. وہ جو حدیث مبارک کل سے زیر بحث ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. یہ باطنی معنی اور تعویلی معنی سے متعلق، وہ تفسیری معنی ہے، یہ تعویلی معنی. اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کہ تعویل کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے. کل کی گفتگو میں جو آیتیں اشارتاً میں نے ذکر کی کہ خود اس قرآن مجید میں ایک سے زیادہ کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے. کتاب مکنون ہے، کتاب مبین ہے، کتاب مرقوم ہے کہ جس سے علیین سے تعبیر کیا گیا ہے، یا ایک کتاب دوسری کتاب میں ہے، وہ دوسری کتاب تیسری کتاب میں ہے، وہ تیسری کتاب چوتھی کتاب میں ہے. گویا ایک ظاہر، اس کے اندر ایک باطن ہے، اس باطن کے اندر ایک باطن ہے، اس باطن کے اندر ایک باطن ہے، اس باطن کے اندر ایک باطن ہے. اور ہر ایک سے خود قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئے نام سے تعبیر فرمایا. بر فرض ثبوت अब ये जुमला भी याद रखिएगा आज, जो लोग इस रिवायत में तअम्मुल करते हैं और खलिश रखते हैं कि आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया या नहीं फरमाया कि मैं वो नुक्ता हूं जो बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता है। अली की निस्बत कुरान मजीद से वो है कि वो फरमाते मैं बाय बिस्मिल्लाह हूं तो तस्लीम, वो कहने वो सीन है बिस्मिल्लाह हूं तो तस्लीम, फरमाते मीम है बिस्मिल्लाह हूं तो तस्लीम। जो खुद कुरान नातिक हो उसके लिए बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ता होने के मानी क्या है। इसीलिए कल मैंने अर्ज किया था कि ये अली ने मकाम इफ्तिखार में नहीं मकाम तवाज़ो में फरमाया। तवाज़ो खाकसारी इनकसारी खाक बसरी तो अली का शेवा था। नादान है वो या नादान है या दुश्मन, जो ताबीर करते हैं नऊज़ु बिल्लाह के अली इब्न अबी तालिब में अनानियत पाई जाती थी। जो मरीज होता है वो सबको मरीज समझता है। खुदा ना करे कभी आपको पागल खाना विजिट करने का मौका मिले, आप विजिट करने के लिए भी जाएंगे तो वह आपको भी अपना जैसा समझेंगे, कहेंगे एक दोस्त का और इजाफा हो गया पागल खाने में, एक नया पागल हो रहा है। जो मरीज होता है वो सबको मरीज समझता है। जो खुद गिरफ्तार खुदी हैं, गिरफ्तार अनानियत हैं, गिरफ्तार खुदबीनी हैं, गिरफ्तार खुद गर्जी हैं, तो दूसरों के मुताबिक साफ व शफाफ फिक्र पैदा ही नहीं कर सकते। और आम इंसानों के एक मुतवाजिन आम मुतवाजिन इंसान के बारे में फिक्र नहीं पैदा कर सकते तो वो अली इब्न अबी तालिब के बारे में क्या फिक्र। हमारे लिए तो कोई शक का मकाम नहीं है कि अली कुल कुरान है, अली कुल ईमान है, अली कुल कुरान है, अली रूह है कुरान। अली और कुरान का साथ वैसे ही है जैसे रूह और जिस्म का साथ होता है। यही तो पैगंबर ने फरमाया है कि अलीयन माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये इसी तरह है जैसे रूह बदन के साथ होती है, बदन रूह के साथ होता है और रूह बाकी रह जाती है, जिस्म खत्म हो जाता है। जिस्म का एतबार ही रूह के एतबार से है। जब तक इस जिस्म में रूह है जिस्म की इज्जत है, जब तक जिस्म में रूह है जिस्म की तहारत है, जब तक जिस्म में रूह है जिस्म काबिले ताजीम है। और जिस वक्त इस जिस्म से रूह निकल गई जिस्म लायक गुस्ल है, जिस्म लायक कफन है, जिस्म लायक दफन है, अली रूह कुरान है, रूह कुरान जान कुरान। रूह जब निकाल ली जाए जिस्म को रूह से जुदा कर दिया जाए तो फिर जिस्म को चाहे नोके नज़ा पे रखो। चाहे उस पे तीर बरसाओ और चाहे पामाले सुमे अस्पां कर दो, ہم مسلمان کے لیے مشکل ہے ارتقاء اس منزل تک. ارتقاء طبیعت میں، نفس میں، وجود میں، روح میں، ذہن میں ارتقاء کی یہ منزل آنی چاہیے کہ انسان حقیقت قرآن کو درک و دریافت کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق جو کہ گفتگو ہے، اس لیے تبرکاً پھر ان دونوں آیتوں کی طرف، ان دونوں روایتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اس تسلسل میں بھی آ جائیں کہ یہ بیجا نہیں ہے. اس روایت کی بھی سند تلاش نہ کریں، مشہور ہے روایت. دو طرح سے ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ
والسلام
حضرت ابن عباس ایک مرتبہ فرمایا نماز عشاء کے بعد پڑھتے، وہ کہا کہ ابن عباس بسم اللہ کے معنی جانتے ہو؟ تو ابن عباس نے کہا اللہ کا رسول اور اس کا وسیع ترجمہ. اچھا بیٹھو سنو، اور تفسیر بیان کرنا شروع کی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سحر ہو گئی اور بیائے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. سحر ہو گئی، سینے بسم اللہ کی گفتگو شروع نہیں ہوئی. یہی اسی سے مشابہ روایت دوسری ہے انہی جناب ابن عباس سے، اور وہاں بسم اللہ کے بجائے الحمد سے متعلق کہ ایک مرتبہ حضرت نے لطف فرمایا ابن عباس پر نماز عشاء کے بعد پڑھتے تو پوچھا ابن عباس الحمد کے معنی جانتے ہیں؟ جو علی کی زبان سے بائے بسم اللہ کی تفسیر سن چکا ہو اس میں جرأت تھی کہنے کی کہ جانتا ہوں؟ کہا اللہ کا رسول اور اس کا وسیع بہتر جانتا ہے. کہا بیٹھو سنو الحمد کی تفسیر آج سن لو. ابن عباس کہتے ہیں سحر ہو گئی اور آپ صرف الف و لام کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور حمد تک گفتگو نہیں پہنچی. یہ ہے نسبت علی کی قرآن سے. ہم سب تو سطح پر تڑپ رہے ہیں، سمندر کے کنارے کی وہ ریت جس میں ذرا سی نمی ہو اس پر لوٹ کے کوئی مفسر بن سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے سمندر میں غوطہ لگا لیا ہے؟ پوری امت کی مثال بس یہی ہے. کچھ بھی ہم کر لیں، پوری امت کی مثال یہ ہے کہ سمندر کے کنارے کی ریت جس پہ ذرا نمی ہو اس پہ لوٹ پوٹ کے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے غوطہ لگا لیا. قرآن بحر زخار ہے اور اسی لیے کوئی نہیں پیدا ہوا جو علی ابن ابی طالب کی طرح دعویٰ کرتا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہو قرآن سے متعلق. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی دن میں نازل ہوئی، کون سی صحرا میں نازل ہوئی، کون سی آبادی میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جہاد میں نازل ہوئی، کون سی صلح میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. اور کسی میں جرأت، اور یہ ایک بار نہیں فرمایا، بار بار فرمایا ہے. حضرت علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی، عارف بزرگوار، ان کی صحبت میں بھی کچھ قسم فیض کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا مشہد مقدس میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نہیں فرمایا ہے حضرت نے، پوری زندگی میں یعنی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے وصال کے بعد سے اور اپنی شہادت تک 14 مرتبہ آپ نے سلونی سلونی فرمایا. اور اکثر اس میں سے یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ سوالات کیے اپنے حسب ظرف. کسی نے سر کے بالوں کی تعداد پوچھی, کسی نے اور پوچھا. اچھے سوالات بھی ہوئے, بڑے ذہانت کے سوالات بھی ہوئے ہیں, ایسا نہیں سوالات ہوئے. ہمارے دوست ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے, علامہ سید صادق موسوی شیرازی, آیت اللہ العظمہ سید عبداللہ شیرازی کے پوتے, حضرت آیت اللہ سید محمد باقر شیرازی کے بیٹے, یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں, جنہوں نے نہج البلاغہ کو نئے سرے سے مرتب کیا ہے. اور یہ نہج البلاغہ جو ایک جلد میں ہے, شریف رضی کی تالیف, اسے 8 زخیم جلدوں میں انہوں نے سندوں کے ساتھ مرتب فرمایا. یہ اور بات ہے کہ وہ 8 جلدوں کی پھر ایک جلد میں ایک نیا ایڈیشن بھی آیا ہے بہت خوبصورت. انہوں نے بیشتر وہ خطبے, بیشتر وہ اقوال و ارشادات جو نہج البلاغہ میں عرض کر رہا تھا میں کل غالباً, کے مرسل نقل ہوئے ہیں, سند نہیں ہے, ان مراسیل کو مسانید میں بدل دیا ہے. یعنی ہر مرسل کو مسند میں بدل دیا, سند کے ساتھ نقل کیا تقریباً. ہر جگہ تو انہیں کامیابی نہیں ہوئی لیکن بیشتر مقامات پہ. اور اس میں ایک جلد پوری ہے, ایک جلد جس میں وہ خطبہ ہے جس میں سلونی سلونی فرمایا ہے حضرت نے, اور لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور آپ نے جوابات دیے. تو ایسا نہیں کہ سوال نہیں ہوا, سوال بھی ہوا اور آپ نے جواب بھی عنایت فرمایا. اب تفسیر و تاویل کی مثال پہلے عرض کر چکا ہوں, جی نہیں چاہتا کہ اسے بار بار دہراؤں, ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ ترجمہ و تفسیر و تاویل میں کیا فرق و امتیاز ہے. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں, اب یہ میں پابند نہیں ہوں کہ آخر کلام ہی میں مصائب کی طرف اشارہ ہوں, آج کل یہ درس کا سلسلہ علم علی, اس کا سرچشمہ اولاً خود وجود مبارک و مقدس ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے آیا علی کے پاس سارا علم؟ محمد سے آیا, کوئی شک ہے اس میں؟ ان کے لیے شک کا مقام ہوگا جو محمد کی امیت کے معنی نہیں سمجھ پاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار سے علم آیا. علی لکھنا جانتے تھے, کس سے لکھنا سیکھا؟ اس سے جو خود لکھنا نہیں جانتا تھا. اچھا علی تو میں ثبوت عرض کروں, کسی نادان نے لکھا ہے کہ علی کے کوئی استاد تھے مگر ہم ان کا نام نہیں بتا سکتے, نام نہیں ملتا تاریخوں میں, نام نہیں ملتا تاریخوں میں, پھر بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی استاد تھے. کیا جرأت ہے, کیا جرأت ہے, کیا کمال تحقیق ہے. تاریخ میں نہیں ملتا یہ اعتراف بھی ہے, اور یہ اعتراف بھی ہے کہ تھا کوئی. اچھا علی مرد تھے, فاطمہ تو بیٹی تھی, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, انہوں نے بھی کسی اور سے تعلیم حاصل کی تھی؟ فاطمہ لکھنا جانتی تھی کہ نہیں؟ کس نے سکھایا سوائے محمد عربی کے, جس نے فاطمہ کو ماں کی طرح بھی پالا, باپ کی طرح بھی پالا, کس نے تعلیم دی؟ بی بی فاطمہ زہرا کو. یا حق نے تعلیم دی یا رسول حق نے تعلیم دی؟ بی بی لکھنا جانتی تھی یا نہیں؟ اس روایت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ جب بی بی کا آخری وقت تھا وہ روایت ہے کہ بی بی نے جناب اسما سے کہا کہ دیکھو آج بچوں کا خیال رکھنا ہو مجھے ایک حجرے میں جا رہی ہوں. اور جب بچے آئے ہیں امام حسن امام حسین گھر میں تشریف لائے اور جناب اسما نے کہا کھانا کھا لیں تو کہا اسما کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں ماں کے بغیر کھانا کھا؟ یا اس قبیل سے جو روایتیں ماں کو پوچھا اور جب اسما نے تعمل کیا تو بس بچے تھے مگر آغوش وحی میں پلے ہوئے بچے تھے. وہ اماں کہتے ہوئے واپس مسجد میں گئے. کہاں گئے؟ مسجد میں قبر پیغمبر کے پاس جہاں علی موجود تھے. علی نے بچوں کو دیکھا یہ روایت عجیب و غریب ہے. علی ابن ابی طالب نے بچوں کو دیکھا واہ اماں کا لفظ سنا غش کھا کے علی غش کھا کے. روایت میں علی غش کھا کے زمین میں. اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے پانی چھڑکا آپ کے چہرے مبارک غشی سے افاقہ ہوا. اٹھے بیت الشرف میں تشریف لائے حجرے میں گئے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو دیکھا سرہانے ایک رقعہ لکھا ہوا ہے جو فاطمہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وصیت نامہ. بس مقام شاہد یہ فاطمہ کو لکھنا کس نے سکھایا؟ وصیت نامہ لکھا ہوا. اب اس وصیت نامے کی عبارت اور آخری فقرہ تمام مومنین کے لیے وصیت نامہ ہے لیکن بی بی نے ایک سے زائد وصیت نامے لکھے ہیں. لیکن اس وصیت نامے خاص طور سے جو ذریت آل ذریت فاطمہ ہے جو سادات ہیں ساری دنیا میں ان کے لیے قابل غور ہے. فرماتی ہیں اے علی میری ذریت سے جو بچے قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو میرا سلام. باطن باطن قرآن فاطمہ گوہر صدف قرآن وہ گوہر صدف قرآن جو بجائے خود صدف صد گوہر قرآن فاطمہ صدف قرآن کی وہ گوہر جو بجائے خود صدف ہے حسن جیسے قرآن کے لیے حسین جیسے قرآن کے لیے زین العابدین جیسے قرآن کے لیے. اجرکم علی اللہ بعد بسم اللہ میں ہو رہی ہے. بے سے گزر کے جب بات اسم تک پہنچے گی تو وہاں پھر بحث ہوگی کہ اسم سے مراد کیا ہے. आज यहाँ तक बात आई है तो फिर अर्ज करूँ, कब कब और कहाँ कहाँ इल्म अली बार बार सामने आया है। आज किसी के इशारे सवाब की नस्बत भी है, दर्स कुरान का सवाब रखता है, मसाइब का बयान अपनी जगह सवाब रखता है, फवाइल का बयान अपनी जगह सवाब रखता है, रसूल और आले रसूल की सीरत तैयबा से मुतालिक कोई भी बयान सवाब रखता है। आप बैठकर कोई इल्मी मुबाहिसा करें उसका भी सवाब है, लेकिन अगर वो इल्मी मुबाहिसा दीनी निस्बत रखता है उसका अपना सवाब, कुरानी बयान है उसका अपना सवाब। हम जो अक्सर कहते हैं मिंबरों से, हम सब हम गुसारान हुसैन, आजादारान हुसैन, मातमदारान हुसैन, हम सब जो कहते हैं हुसैन को एक एक शय की खबर थी, एक एक अमर का इल्म था कि क्या होने वाला है। एक रिवायत के पेश नजर आज ये जुमला कह रहा हूं, वो रिवायत भी किसी ने इनकार नहीं किया। हुसैन को तो मैदान करबला अली ने खुद दिखाया था। आपसे सवाल ये बताइए, जंगे सफीन में हुसैन थे या नहीं थे? ये जंगे सफीन से मुतालिक एक से ज्यादा रिवायत है कि जब आप कूफे से चले हैं सफीन की तरफ तो करबला से गुजर हुआ। अली इब्न अबी तालिब जैसे ही करबला वारिद हुए तो आपने एक मरतबा आह खींची, कहा यही है वो सरजमीन जहां आले मोहम्मद के कुछ लोगों का खून बहेगा। किस सन में अली कह रहे हैं? आने वाले वाकई की एक रावी नहीं है इस रिवायत का, एक रावी नहीं है इस रिवायत का। इस रिवायत पे मुस्तकिल इस फकीर ने एक बहस लिखी है, तमाम रिवायतों को जमा की, एक रावी नहीं है और एक कैफियत नहीं। घोड़े पर है, घोड़ा आखिर चल रहा है और जैसे ही घोड़े ने कदम रखा उस जमीन पे जहां आले मोहम्मद के खयाम लगने वाले थे, कहा यही खैमे लगेंगे। घोड़ा रोक लिया, घोड़े से जमीन पे उतर आए। अल्लाहु अकबर, अली दो रकात नमाज पढ़ रहा है। अजब नहीं, शहादत असगर के बाद हुसैन ने वही दो रकात नमाज पढ़ी हो जहां अली ने दो रकात नमाज पढ़ी थी। है ना रिवायत? रिवायत है ना कि जब हुसैन के हाथों पे छह महीने का बच्चा तीर का निशाना बन गया तो हुसैन आए और पुश्ते खैमा पे खड़े हो पे जाकर बच्चे को दफन किया, उसके बाद खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, हुसैन नमाज पढ़ रहे। ये कौन सी नमाज पढ़ रहे? ये कौन सी नमाज पढ़ रहे? हुसैन ने सिर्फ वाजिब नमाजें मैदान जंग में नहीं पढ़ी है, मुस्तहब नमाजें भी मैदान जंग में पढ़ी, शुक्राने की नमाजें पढ़ी, दो रकात नमाज। ये अली दो रकात नमाज पढ़, दो रकात नमाज पढ़ने के बाद परवरदिगार से मनाजात में मशगूल हो गए। अली की आंखों से आंसू बह रहे हैं, रिशे मुबारक तर हो गई आंसुओं से। करीब के असहाब पूछे, आप क्यों बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्या हो गया? का तुम्हें मालूम नहीं, यही करबला है। एक एक मौज़े, एक एक मकाम की निशानदेही की, यहाँ खून बहेगा, यहाँ खेमा लगेगा, यहाँ प्यास से हमारे बच्चे तड़पेंगे। ये इल्म अली है, ये इल्म अली। अब मैं कह सकता हूं ना, जंग सफीन में हुसैन शरीक थे, یہ جب علی ابن ابی طالب ایک ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں تو کہیں قریب ہی میں حسن اور حسین دونوں کھڑے ہیں, یعنی گویا حسین کو بتا رہے ہیں علی کے یہ مقامات ہیں, ایک ایک ذرہ پہچان لو, یہ ذرے جو تمہارے لہو کے پیاسے ہیں انہیں پہچان لو, یہ علی ہے اور یہ حسین. علم کا سرچشمہ یہی وحی الہی, یہی قرآن, قرآن اور خطیب قرآن, قرآن اور رسول رحمان, قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم.
ان کے علم میں کسی شک کی گنجائش نہیں, شبہ وہ بحث سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے, سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے, ایک حقیقت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, کوشش کرتے رہیے. آخر یہ کائنات اس کے ذرے سمجھ میں آ گئے, سائنس ایک ایک ذرے کے متعلق تحقیق کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, تحقیق کا سلسلہ جاری, انکار کی گنجائش نہیں. آل محمد کا وجود ہے, ان کا علم ہے, ان کے اعجاز ہیں, ان کے کارنامے ہیں, ان کے اقوال ہیں, ان کے کردار ہیں, ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے, انکار کی گنجائش نہیں ہے, انکار کی گنجائش نہیں, سمجھنے کی کوشش کیجئے, سمجھ میں نہیں آتا, خدا سے توفیق طلب کیجئے. قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے, سب سمجھ میں آ گیا ہے, الف لام میم لکھا ہوا قرآن میں موجود ہے, سمجھ میں آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے, موجود ہے, انکار کی گنجائش نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت قرآنی نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیت قرآنی نہیں ہے, موجود ہے, الف لام میم موجود ہے. اسی بسم اللہ کے بعد سورہ مبارک ہے, عنکبوت میں بھی بسم اللہ کے بعد الف لام میم ہے. سمجھ میں آ گیا ہے تمام مفسرین, سمجھ میں نہیں آتا کوشش کرتے رہیے, توفیق طلب کیجئے حق سبحانہ و تعالیٰ سے, انکار کی گنجائش نہیں. یہ الف لام میم کیا وہی الف لام میم ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں, یہ الف لام میم کیا وہی الف لام میم ہے جو الف لام میم تنزیل میں, یہ بات عقلن وجدانن کشفن و شہودن ثابت ہے یہ بات کہ وہاں اس ذات پاک کی نسبت سے تجلی میں تکرار نہیں ہے.
اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ,
تجلی میں تکرار نہیں.
اللہ اکبر.
اور اس کی مثال مجھے یاد آتا ہے, اسی منبر پہ دے چکا ہوں, محسوس مثال ہے تقریب ذہن کے لیے, ذات حق, صفات حق, کمالات حق, اسماء حق, مظاہر حق, تجلیات حق کو تو ہم کیا سمجھیں گے, تقریب ذہن کے لیے صرف یہ سورج دیکھتے ہیں ہم, اس سورج سے مسلسل کرنیں زمین کی طرف آ رہی ہیں, کوئی ایک کرن بھی ہے جو پلٹ کے جاتی ہے پھر واپس آتی ہے, جو شعاع آ رہی ہے آ گئی بس, دوبارہ وہی شعاع نہیں آئے گی. آج صبح جو روشنی سورج کی زمین پہ پڑی تھی, کل ہونے والی صبح وہی روشنی نہیں ہوگی, نئی روشنی ہوگی. جب اس آفتاب سے کوئی کرن دوبارہ نہیں آتی, ہمیشہ نئی کرن آتی ہے, نئی شعاع آتی ہے, نئی روشنی آتی ہے, تو ذات حق سے کس طرح تجلی میں تکرار ممکن ہے؟ تجلی میں تکرار نہیں. اسی لیے میں نے کہا کشفن و شہودا, عقلن دلیل ہے. جب تجلی میں تکرار نہیں ہے تو کیسے معلوم کہ یہ بسم اللہ جو ہم میں ہے وہی بسم اللہ سورہ مبارک ہے بقرہ میں, وہی بسم اللہ سورہ مبارک آل عمران میں, وہی بسم, نہیں, وہ بسم اللہ جدا ہے, یہ بسم اللہ جدا ہے, وہ بسم اللہ جدا ہے, وہ بسم اللہ جدا ہے, وہ الف لام میم جدا ہے, وہ الف لام میم جدا ہے. ہر ایک کے معانی و مطالب وہ سمجھ سکتا ہے جس نے اس تجلی کو جذب کیا ہو. ہو کسی میں ہمت کہ زمین سے گفتگو کر سکے, ان ذروں سے جو براہ راست روزانہ نئی کرنوں کو جذب کرتے ہیں, ان سے پوچھو کہ آج جو کرن آئی ہے آفتاب کی وہی ہے جو کل تھی؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں. تاثیر پوچھو, کل جو کرنوں نے تاثیر کیا تھا آج بھی وہی تاثیر ہے؟ وہ جواب دیں گے نہیں. ہم زمین سے گفتگو کرنے کی قدرت تو پیدا نہیں کر سکے, قرآن سے گفتگو کرنے کی قدرت کیا پیدا کریں گے؟ وحی سے اور صاحب وحی سے اور امانت داران وحی سے معصومین سے گفتگو کرنے کی کیا قدرت پیدا کریں گے؟ ہم میں قدرت نہیں ہے, کچھ قدرت جو کچھ ہے وہ ان کا فیض رحمت ہے, فیضان رحمت. یہ جو الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اس کے متعلق حضرت آیت اللہ العظمہ امام امت آقا خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بحث ہے بسم اللہ میں, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم ہے یہ صفت اللہ کی ہے یا اسم اللہ کی ہے؟ یہ بحث, یہ سوال انہوں نے قائم کیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تقریر ان کی, یہ تفسیر کا بیان ایرانی ٹیلی ویژن پہ آیا کرتا تھا براہ راست, اور اسی سوال کے بعد پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا, پھر بحث آگے نہیں بڑھے. کچھ لوگ ایسے تھے ایران میں جنہیں آیت اللہ خمینی کی تفسیر برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو باقاعدہ انہوں نے میمورنڈم دیا کہ آپ یہ تفسیر کا سلسلہ بند کر دیں. یہ انقلاب کے بعد, دور اسلامی انقلاب کے بعد کہ بند کر دیں آپ یہ سلسلہ, اور بند کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, آپ نہیں چاہتے یہ تفسیر سنیں تو بند کر دیا سلسلہ. وہ سلسلہ یہیں تک پہنچا تھا کہ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفتیں اسم اللہ کی ہیں یا اللہ کی ہیں. اللہ الرحمن ظاہر الف لام کے ساتھ ہے تو نکرہ نہیں مارے پائے, اور الرحیم بھی الف لام کے ساتھ ہے نکرہ نہیں مارے پائے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ اللہ معرفہ ہے نکرہ نہیں, اسم کو مبادہ, یہ تو بالکل مکتب سے بھی نیچے کی بات ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسے کہتے ہیں التباس شبہ بیجا کہ اسم نکرہ. اسم اللہ مضاف مضاف الیہ, اور یہاں پر اسم نے کسب اضافت کیا, اسم اللہ بھی معرفہ ہے. اس لیے اسم اللہ کی صفت بھی الرحمن ہو سکتا ہے, اسم اللہ کی صفت بھی کلمہ الرحیم ہو سکتا ہے, اسم اللہ کی صفت بھی ہو سکتا ہے اللہ کی صفت بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ریفرنسز مشکل ہو جاتے ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہو گئی تقریر, مگر میں نے عرض کیا کہ یہ اس لیے عرض کرتا چل رہا ہوں کہ کبھی کوئی اور سنے گا ایسا طالب علم جسے عربی کا ذوق ہوگا تو اس کے بھی کام آ جائے گی یہ بات. حوزے میں ہوتا کیا ہے کہ طالب علم استاد سے کچھ سیکھتا ہے, بزرگوں سے بعد میں آنے والے کچھ سیکھتے ہیں. انہوں نے سوال قائم کیا, اس طالب علم کے ذہن میں ایک جواب آیا, اور وہ جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم ہے اگر اسے ہم اسم اللہ ہی کی صفت گردانے تو مناسب ہے, چونکہ خود اللہ کی صفت دوبارہ ذکر ہوئی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ آخر کوئی وجہ ہوتی ہے کسی لفظ کو دوبارہ کہنے کی؟ سورہ مبارکہ حمد پورے قرآن مجید کی غالباً پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. سورہ مبارکہ حمد پورے قرآن مجید کی تلخیص ہے. 6666 جملوں کو اگر کسی سے آپ کہیے کہ اس کی تلخیص کرو, سمری لکھو, تو گنجائش ہوگی کہ کوئی ایک لفظ بھی دو بار لکھا جا سکے؟ گنجائش نہیں ہوگی نا. پھر سورہ حمد میں جس میں تقریباً بالاتفاق بسم اللہ جزء سورہ ہے, الرحمن الرحیم دو بار کیوں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے معنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم صفت اسم اللہ ہے, اور الحمد للہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم صفت رب ہے, صفت اللہ ہے, صفت ذات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ بحث اگر قبول کر لیجئے تو ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات تو اپنی جگہ ہے, اسم اللہ بھی ایک مستقل حقیقت ہے جس کی اپنی عظمت ہے. یہاں سے یہ باب کھلتا ہے کہ ہم اسم اللہ پر بھی غور کریں کہ اسم اللہ کیا ہے. یہاں یہ مقام ہے کہ اسم بھی دارائے صفت ہے, صفتیں ذات میں ہوتی ہیں. یہاں سے یہ بات کھلتی ہے کہ یہ اسم لفظ کی قبیل سے معلوم نہیں ہوتا, اگرچہ لفظ کی بھی صفتیں ہوتی ہیں, لیکن لفظ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ, اس کی آواز کیسی ہے, اس کا املا کیسا ہے, لفظ کی صفتیں ہوتی ہیں. بولنے میں اچھا لگتا ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے. یعنی مثلاً بعض الفاظ ہیں جس میں ایسے حروف ہیں جن حروف سے ہم مانوس نہیں ہیں, اگر رے کے بجائے اوے آ جائے کسی لفظ میں, ڈال آ جائے, ٹے آ جائے, ٹھے آ جائے, تو وہ عام لوگوں کو سننے میں اچھا نہیں لگتا. لیکن جو گھوڑے ہی کا کاروبار کرتا ہو اسے ڈے برا کبھی نہیں لگے گا. جو میرٹھی کا رہنے والا ہو اسے ٹھے کبھی برا نہیں لگے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن الفاظ کی اپنی اس طرح کی خصوصیتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ صفت الرحمن اور الرحیم, یہ صفت اللہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی بھی, اور یہ صفت اسم اللہ کی بھی, اور دو دو صفت ہیں الرحمن الرحیم. دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رحمت ذات باری تعالی میں درجہ کمال میں ہے. یہ صفت اپنی جگہ درجہ کمال پہ, اللہ کی ذات کی نسبت سے کسی صفت میں مراتب کے قائل ہم نہیں ہو سکتے. یہ بحث گزر چکی. لیکن یہاں پر الرحمن اور الرحیم سے متعلق بس ایک جملے میں گفتگو سمیٹ لوں, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اپنی صفت رحمت کے دو رخ پیش کیے, یا دو طرح کی صفت بیان کیے. اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جو مقابل نہیں رکھتی, اور ایک رحمت وہ ہے جو مقابل رکھتی ہے.
سبحان اللہ
حق سبحانہ و تعالی کی نسبت سے صفتیں دو قسم کی ہیں, ایک وہ جو مقابل رکھتی ہیں, ایک وہ جو مقابل نہیں رکھتی. یعنی چھے کیا معنی مقابل رکھنے اور نہ رکھنے کے؟ کیا معنی رحمت کا؟ مقابل کیا ہو سکتا ہے؟ غضب. حق سبحانہ و تعالی کی ایک رحمت ہے جو مقابل نہیں رکھتی, مطلق ہے, نامتناہی ہے, مطلق ہے, خاص نہیں ہے, اس کے مقابلے میں غضب کا پہلو نہیں ہے. یہ رحمت اسم مبارک الرحمن سے ظاہر ہوئی ہے.
سبحان اللہ
اسم مبارک الرحمن سے وہ صفت رحمت ظاہر کی گئی ہے جو مقابل نہیں رکھتی، نامتناہی ہے، رحمت ہے اس کی اور ہر شے سے متعلق ہے، مومن سے بھی متعلق ہے، کافر سے بھی متعلق ہے، عبادت گزار سے بھی متعلق ہے، گناہگار سے بھی متعلق ہے، متعبد سے بھی متعلق ہے اور فاسق و فاجر سے بھی متعلق ہے، ہر ایک سے متعلق. اگر رحمت حق متعلق نہ ہو تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی باقی رہ سکتا ہے؟ یہ کائنات اگر باقی ہے اور کائنات میں ہر شے اگر باقی، خدا کا منکر بھی سانس لے رہا ہے اور خدا کا کلمہ گو بھی سانس لے رہا ہے، یہ برابر سے رحمت متعلق ہے دونوں کے، یہ رحمت مقابل نہیں رکھتی، اس رحمت کے مقابل میں غضب نہیں ہے، سخط و غضب نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک رحمت اور ہے، الرحیم سے متعلق، یہ مقابل رکھتی ہے، یہ خاص ہے، یہ وہ رحمت ہے جس کے مقابل میں غضب ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ جو جنت کے مقابل میں جہنم کا تعارف کراتی ہے، خود جہنم اپنی جگہ، خود جہنم اسم مبارک الرحمن کی تخلیق ہے، لیکن وہ جنت کیسی ہوگی جو اسم مبارک الرحیم کی تجلی ہے. بس اس پہ غور کرتے رہیے گا، خدا ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی رحمت عام سے بھی فائدہ اٹھائیں، رحمت خاص سے بھی فائدہ اٹھائیں. پروردگار ہمارے درمیان سے جو مومنین رخصت ہو گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر جگہ عطا فرمائے، ہم کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کے فیضان سے متمتع اور محظوظ فرمائے. پروردگار اپنے مظہر کامل اور امام و ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.